السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 30. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قرآن دراصل ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری دیتا ہے اور خود ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو مزید ڈسکور کریں، قرآن میں مزید اور آگے بڑھیں، اس کو ایکسپلور کریں کہ قرآن کی آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، کیا سبق دیتی ہیں. جیسے کہ سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں تو سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آفاقی نشانیوں کے بارے میں زیادہ پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہیں، یعنی آفاق میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیسی اور کیا کیا چیزیں تخلیق کی ہیں اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل پتہ چلتی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسکور کرنے کی تاکید کرتے ہیں. اور سورہ حج جو ہم پڑھیں گے آگے، اس کے بعد والی سورت، حج میں ہم انفس سے متعلق آیتیں پڑھیں گے، ہمارے اپنی ذات سے متعلق کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کس طرح سے اس کے دل یعنی پیدا کیا، کیسے پہلے وہ ایک بوند ہوتا ہے، پھر ہڈیاں، ایک ڈھانچہ، ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر کس طرح سے اس کا جسم بنتا چلا جاتا ہے، پھر ایک پورا انسان بن جاتا ہے. تو سورہ انبیاء میں آفاق کے بارے میں اور سورہ حج میں انفس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دیکھا جائے تو قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے اپنے اندر بہت سارے راز پنہا رکھتا ہے اور ہر دور کے لوگ آتے رہیں گے، اس کو ڈسکور کرتے رہیں گے اور اس کی تفاسیر کی جاتی رہیں گی. جیسے کہ وہ طویل حدیث ہے ترمذی کی نا، جس میں کہا گیا کہ علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، اس کے معجزات لوگوں کے سامنے کھلتے رہیں گے، آتے رہیں گے ہر دور میں، پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. اور اس کی آیات ایسا نہیں کہ آج جو ایک چیز ڈسکور ہو گئی تو سمجھے وہ غلط ثابت ہوئی، نہیں، بلکہ ایک ہی آیت میں اتنے معنی پنہا ہیں، اتنے معنی پوشیدہ ہیں کہ پہلا والا معنی بھی اپنے حساب سے صحیح ہے اور آگے والا معنی بھی اپنے حساب سے صحیح ہے. پہلے کے زمانے کے لوگوں نے جس طرح سے اس کے بارے میں اپنے حساب سے، اس زمانے میں جو جو چیزیں ان کو سمجھ میں آتی تھیں اس حساب سے اس کی تفاسیر کی تھیں، خصوصاً جو آفاق کے بارے میں اس میں آیات ہیں، کائنات کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں. اور جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، سائنسدان مزید ریسرچ کرتے چلے گئے، نئی نئی تحقیق سامنے آتی گئیں اور مزید ہمیں دنیا کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوتی رہیں، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ ساری باتیں بتا دی تھیں. الحمدللہ، اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے غور کرنے کا کہ قرآن کو ہم سائنس کے تناظر میں نہیں سمجھیں گے یا قرآن کی حقانیت کو ہم سائنس کی وجہ سے نہیں مانیں گے، بلکہ سائنس کو ہم قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، حقیقت ہے. سائنس تو بدلتی رہتی ہے، نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے، لیکن قرآن میں جو بات ہے اور اس سے سائنس میچ ہو رہی ہے تو سمجھے پھر وہ صحیح اور درست ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن لوگوں کے اپنے نظریات، ان کی تحقیقات، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جو ڈارون تھیوری تھی جو اس نے پیش کی تھی کہ انسان نعوذ باللہ پہلے بندر تھا پھر وہ انسان بنا، اور اس کی تھیوری میں وہ خود کنفیوز تھا اور اس نے خود اس کو 100% ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کئی بات کے آنے والے سائنسدانوں نے خود ہی اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا اور آج پوری طرح سے وہ تھیوری 100% بالکل فیل ہے، سمجھے کوئی مانتا ہی نہیں اس کو. کبھی بھی سائنس یا سائنسدانوں کی نظر سے قرآن کو ہم نہیں دیکھیں گے. اور قرآن صرف سائنس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن میں صرف اتنا بتا دیا گیا چند چیزوں کے بارے میں تاکہ انسان غور و فکر کرے اور اللہ کی ذات پر وہ ایمان لائے، اس کا ایمان مزید پختہ ہو، وہ اس بات کو جان لے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ جیسے جیسے قرآن کی باتیں لوگوں کے سامنے آشکارا ہوئیں، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے جب واضح ہوئی، اور جب لوگوں نے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں طے کیا، تو ان لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ یہ باتیں کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سمندر کا گہرائی سے مطالعہ نہ کر لے، اس کے اندر ڈبکیاں نہ لگا لے۔ اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں، تو ان لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ پھر یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ قرآن کی حقانیت واضح ہو گئی۔ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو، ہمارا ایمان مزید پختہ ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی کائنات کے بارے میں مشاہدہ کرنے کے لیے اور کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ذرا انسان دیکھے تو صحیح۔ اور یہ ساری باتیں کہہ کر دراصل کیوں کہی گئی ہیں؟ یہ باتیں شرک کی تردید کی گئی ہے اور توحید کے دلائل دیے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی یکتا ہے، احد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک کار نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 30، دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حی افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ اب جب یہ بات آتی ہے، سب سے پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں کہ وجعلنا، ہم نے بنایا، یعنی ہر چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اور ہر چیز یعنی جو زندگی ہے وہ پانی سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان یا جو بھی کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ رتق اور فتق، کانتا رتقن ففتقناہما، اس کے معنی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رتق اور فتق کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ رتق کے معنی ہیں یکجا ہونا، بند ہونا، جڑا ہوا ہونا، کمبائن ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل اور متلاصق ہونا۔ اور فتق کے معنی ہے پھاڑنا یا جدا کرنا، پھاڑ دینا یا جدا کرنے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک اور تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ رتق اور فت، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رتقن کے معنی دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا اور چسپیدہ ہونا ہے، اور فتق کے معنی ایسی گڈمٹ شدہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس کائنات کا، اس پوری زمین، آسمان یا پھر سیارے جتنے بھی ہیں جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، کہ اس کا آغاز کس طرح ہوا اور کہاں سے ہوا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ سب بتایا گیا ہے۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گڈمٹ تھیں، جڑی ہوئی تھیں، کئی چیزوں سے مل کر بس ایک مادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو کھول کر اپنی اپنی جگہ پر چسپاں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے روٹ ورڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روٹ ورڈ کیا ہے۔ رتق، رے تے قاف، اور رتقو اس کے اصل معنی جوڑنے اور ملانے کے ہیں، خواہ یہ خلقی طور پر ہو یا صنعی طریقے سے، یعنی کوئی مصنوعی طریقے سے کوئی کسی چیز کو جوڑے، یا تخلیق مقصود ہو جیسے کہ اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے، تو یہ رتق کے معنی ہوئے۔ اور فتق، الفتقو، اس کے معنی ہوتے ہیں دو متصل چیزوں کو، یعنی جو دو ملی ہوئی چیزیں ہیں اس کو الگ الگ کر دینا، اور یہ رتقن کی ضد ہے۔ اسی طرح سے الفتق یا فتیق صبح کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ تاریکی سے نمودار ہوتی ہے، تاریکی کو جدا کر دیتی ہے اور نمودار ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا کہ جو بھی الفاظ عربی زبان میں فا سے شروع ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا یا جدا کرنا۔ تو اسی طرح سے جیسے فسق کے معنی ہم نے پڑھے تھے، فجر کے معنی ہم نے پڑھے تھے، تو اسی طرح سے فتق کے معنی بھی کیا ہے؟ جدا کرنا۔ افتق القمر عربی زبان میں کہا جاتا ہے چاند کا بادل سے ظاہر ہونا یا نکلنا، اور نسل فتی کو شفرتین، وہ بھالا جس کی دو شاخیں ہوں، یعنی گویا ایک کو دوسری سے پھاڑ کر بنایا گیا ہو، اور جمل فتیقن عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ جس کا چمڑا موٹاپے کی وجہ سے پھٹ گیا ہو۔ اصل میں یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ عربی زبان میں اس کے معنی کیا ہیں یا جدا ہونے کی جو بات کہی گئی ہے۔ اب جیسے یہ چیز ذہن میں آتی ہے، کیونکہ سائنسدان اس کے بارے میں مختلف نظریات پیش کرتے ہیں، اور آج سائنس بھی یہی بات بتاتی ہے کہ زمین پہلے کیا تھی، بعد میں کیا ہوئی اور کس طرح سے ہوئی۔ اب اس زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور بیہقی اور کئی روایت سے صحیح یہ بات ثابت ہے، صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے پوچھا کہ یہ رتق اور فتق کے معنی کیا ہیں، رتقن اور فتقن کے معنی کیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جو اس وقت قرآن کی تفسیر کر رہے تھے۔ وہ شخص عبداللہ بن عباس کے پاس گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اس وقت جو سوچ تھی آپ دیکھیں، تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا معنی ہے، اس میں ذکر ہے آسمانوں کا اور زمین کے بند ہونے کا۔ تو آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے اپنے حساب سے اس کے بارے میں سوچا، اور انہوں نے کہا کہ آسمان کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ بارش کا نہ ہونا، کیونکہ آسمان بند تھے، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب ہے کہ زمین سے پیداوار نہ ہونا، زمین پر پیداوار نہ تھی بلکہ ایک طرح سے زمین بند تھی۔ اور پھر جب چونکہ زمین بند تھی اور آسمان بھی بند تھا، بارش ہی نہیں ہوتی تھی، تو پھر زمین سے پیداوار کیا ہوگی، تو اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا تھا، اور اپنے حساب سے اس وقت ان کے یہ معنی بھی درست تھے۔ اب یہ بات سائنسدان بھی ہم کو بتاتے ہیں کہ پہلے زمین ایک آگ کا گولا تھی، پھر کروڑ ہا سال اس پر بارشیں برستی رہیں، اور پھر جب کہیں جا کر وہ ٹھنڈی ہوئی اور پیدائش کے قابل ہو سکی، یعنی زمین سے کوئی پیداوار نکل سکے، وہ اس قابل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی اپنی جگہ مناسب ہے، درست ہے، لیکن آج 1400 سال کے بعد سائنس نے مزید تحقیق کی، اور اب 20th century میں سائنٹیفک ریسرچ کر کے کانت رتقا کی جو اوریجن ہے، ابتدا کے بارے میں انسان نے کھوج لگائی، اور جب انسان اس کے بارے میں مزید تحقیق کرتا چلا گیا تو اس کو سمجھ میں آیا، یعنی یہ سورہ انبیاء کی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات ذہن میں آتی ہے، بگ بینگ تھیوری ہے نا، کہ آج سائنس بھی کیا تھیوری پیش کرتی ہے کہ زیرو والیوم انفینائٹ ڈینسٹی، کہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی ایک بالکل ٹائنی سا کچھ ماس تھا یا مادہ تھا، اور پھر وہ ایکسپینڈ ہوا یا ٹوٹا یا پھر بڑا ہوا، اور پھر یہ کائنات بن گئی۔ ہاں، آج سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام اپنے آپ ہو گیا، لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ہوا نہیں بلکہ کیا گیا، اور کرنے والا کون تھا، خالق کون تھا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ خود بخود نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے یہ کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم، کلمہ کن سے یہ پیدا کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، کہ جب یہ بالکل باہم جڑے ہوئے تھے، باہم ملے ہوئے تھے، جیسے ابھی آپ لوگوں کو بتایا نا، دو چیزوں کا یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا اور چسپیدہ ہونا ہے، تو یعنی ایسی چیزیں ملی ہوئی تھیں، اب چاہے وہ بہت چھوٹی سی ٹائنی چیز ہو یا بڑا سا کوئی ماس رہا ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب یہ سب چیزیں باہم ملی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کر دیا، اور جدا اس طرح سے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سبحان اللہ، کے اوپر آسمان، نیچے زمین، پھر مختلف سیارے، ستارے، پھر ہر ستارے کا اپنے اپنے آربٹ پر گھومنا، یہ سب برابر اپنی جگہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ ایک کسی ایسے ایرے غیرے کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو کوئی ایسے بہت ہی کوئی ماہر خلاق ہی کا کام ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارا رب ہے، جس نے ہر چیز کو برابر تناسب کے ساتھ پیدا کیا، کہ جب یہ چیزیں باہم جڑی ہوئی تھیں اور جب یہ جدا ہوئی تو برابر اپنی اپنی جگہ پر جا کر چسپا ہو گئی جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یہ علم وحی کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اصل جو سورس آف نالج ہے وہ دراصل وحی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف بدأ خلق، کہ تم دیکھو، تم سوچو تو صحیح، تم غور کرو ذرا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، کائنات کی یا انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی آفاقی و انفسہم، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، کہ ہم ان پر واضح کریں گے اپنی آیات، اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور انفس میں بھی. اور کیوں واضح کریں گے؟ تاکہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج میں ہم کو انفس کے تعلق سے نشانیاں زیادہ ملیں گی، اور سورہ انبیاء میں ہم کو آفاق کے تعلق سے نشانیاں زیادہ ملیں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ آیتوں کو پڑھ کر ایمان ہمارا بڑھتا ہی نہیں بڑھتا ہے، کیونکہ قرآن تو ڈسکور کرنے کی چیز ہے. یہ تو ہیرے کی وہ کان ہے جس سے ہیرے نکلتے ہی چلے جاتے ہیں. اور قرآن میں دو طرح کی آیت ہیں، ایک محکم ہے، ایک متشابہات ہیں. اور جو محکم ہے، جس میں احکامات ہیں، جو کہ انسان کی عقل انسان کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیا عبادات ہیں، فرض نمازیں کیا ہیں، روزے فرض ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اس میں کسی انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم غور و فکر کرو اور غور و فکر کرنے کے بعد تم عبادت کرو، نہیں، وہ تو فرض ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کو ایز اٹ از کرنا ہے. ہاں، لیکن دوسری جو چیزیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں غور و فکر کی دعوت دی کہ آفاق میں، انفس میں تم غور و فکر کرو، ڈسکور کرو، ایکسپلور کرو، تاکہ تم مزید اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین کے ساتھ عمل کر سکو، تمہارا ایمان مزید بڑھے، مزید پختہ ہو. تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ چیز خود بخود ہو گئی، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کی گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے، اور اسی طرح سے یہ انتظام اور یہ نظام چل رہا ہے. پھر کہا گیا کہ ہم نے بنایا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کی جو زندگی ہے، پیدا کی ہے، وہ پانی سے ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی آج ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ بات کئی سالوں بعد انسان کو پتہ چلی کہ ہر چیز کی جو زندگی کا سورس ہے یا زندگی کی ابتدا ہے وہ پانی ہے. اگر ہم اس کو یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے، انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی، یا کوئی بھی دنیا میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ پانی سے ہے، تو وہ بات بھی درست ہے. اور اگر ہم یہ سوچے کہ انسان کی زندگی کی جو بقا ہے، یعنی انسان کو قائم دائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ پانی ہے، یہ جواب بھی اپنی جگہ درست ہے. تو یہاں پر مفسرین نے جو بات بتائی ہے، اس میں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر اس سے مراد بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس سے رویدگی ہوتی ہے اور ہر زی روح کو حیات نو ملتی ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے، بارش سے زمین کی پیداوار ہوتی ہے، اور زمین کی پیداوار انسان کھاتا ہے، لہٰذا اسی سے زندگی قائم اور دائم ہے. اور اگر اس سے مراد نطفہ ہے، تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر زندہ چیز کے وجود کا جو باعث ہے وہ قطرہ آب ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وہ نر کے صلب سے نکلتا ہے اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے. تو دونوں جوابات اپنی جگہ درست ہیں، اور دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں، کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یا ہم نے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا یا اس کا ذریعہ بنایا ہے. تو پھر کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی انسان غور کرے تو آج ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کا سبب پانی ہے. تو جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سبب بنایا ہے اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابت من ماء، سورہ نور میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. تو بہرحال دونوں بھی معنی اپنی جگہ درست ہے، کہ ہر چیز کا وجود پانی سے ہے، یا ہر چیز کے وجود کا دار و مدار، یعنی اس کے زندہ رہنے کا دار و مدار، وہ بھی پانی سے ہے. آیت نمبر 31، وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. سبحان اللہ. یہاں پھر اور ایک آیات میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. رواسیہ، راسن کسی بھی چیز کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے پھر یہ پہاڑ کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ پہاڑ کا جو 3/4 حصہ ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے اور 1/4 حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، اونچا حصہ جو سرا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، اسی لیے راس سر کو بھی کہا جاتا ہے۔ یا کسی بھی چیز کا جو اوپر کا حصہ یا چوٹی ہو کسی چیز کی، یا کوئی اچھی اوپر کی بات ہو، اس کو بھی راس کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، اور یہ پہاڑ اس لیے گاڑے، زمین میں اس لیے لگائے کہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے، اور ہم سب جانتے کہ زمین تیز رفتاری سے گردش کر رہی ہے، تو یہ پہاڑ ہیں جو اس کو تھامے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وہاں پر بٹھا دیا ہے، ورنہ ہم سب جانتے کہ زمین جو اس کا اوپر کا حصہ ہے تقریباً 15 کلومیٹر ہوگا شاید، جو کرسٹ ہے زمین کا، اور اس کے نیچے لاوا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو مسلسل زلزلے آتے رہتے، آتش فشاں کا جو لاوا نکلتا ہے تو وہ بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہی ہے، لیکن اگر ہر جگہ لاوا نکلنا شروع ہو جاتا تو انسان کی زندگی یہاں پر محال تھی۔ تو لاوا یا آتش فشاں ایسی جگہ پھٹتا ہے جہاں پر انسانی آبادیاں نہیں ہوتی۔ پہاڑ بھی دیکھا جاتا ہے انسان کے فائدے کے لیے ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑ، اس لیے یہاں پر اس کو رواسی کہا گیا ہے، راس اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور کیوں کیا یہ؟ تاکہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے۔ پھر وجعلنا فیہا فجاجا، ہم نے اس میں راستے بنا دیے۔ فجاج کا لفظ آیا ہے، الفجو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کشادی کو، فا جیم جیم اس کا مادہ ہے، اور پھر یہی لفظ وسیع راستے کے لیے استعمال ہونے لگا، اسی لیے قرآن میں آتا ہے من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے۔ پھر فیہا فجاجا سبلا، اس میں کشادہ راستے بنائے، تو انسان کے دونوں گھٹنوں کے درمیان کشادگی ہونا، اور ایسے آدمی کو جس کے گھٹنوں میں کشادگی ہو افجن کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کشادہ راستے بنا دیے، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ اس کے بھی بہت ہی وسیع معنی ہے، دو معنی اس کے لیے جاتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت میں آپ اگر دیکھیں گے تو ایک سبق ہے اس میں ہمارے لیے، کہ پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے، ایسے راستے رکھ دیے یا ایسے راستے نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہاڑوں کے بیچ میں جو ویلی ہوتی ہے، وہ ویلی کو بھی آپ تصور کر لیں اور اسی سے سوچ لیں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تب انسان اگر کسی کو اپنے کسی دور دراز کے شہر جانا ہے اس کو، تو وہ پہاڑوں پر سے تو راستہ طے نہیں کرے گا، اتنی اونچائی کیسے وہ بلندی چڑھے گا۔ تو ہر پہاڑ کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ راستہ ہوتا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان میں بیچ میں ایک ایسی راہ ہوتی ہے جس سے انسان اپنا راستہ طے کرتا ہے، عبور کرنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے حصوں کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنائی جا سکتی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ راستے رکھ دیے تاکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، آسانی سے جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں لوگوں کے چلنے کے لیے راہیں بنائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستوں کو بنا کر انسان کے اندر ایک جو سوچ رکھی ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس طرح سے راستے بنائے پہاڑوں کے درمیان سے، تو وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس کو راستہ مل جائے، تاکہ انسان ان راہوں کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پا لیں۔ یعنی یہ سارے کائنات کی نشانیاں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، پھر پہاڑوں کے بیچ میں راستے رکھ دینا، اس طرح سے ویلیز، کشادہ راہیں رکھنا، یہ سب کس بات کی نشانی ہے؟ کہ انسان یہ دیکھ کر سوچے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو پہاڑ پیدا کیے، پھر ان میں وادیاں اور ندی نالے بنا دیے، انہی ندی نالوں سے نشیب و فراز معلوم کر کے انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے نشاندہی ہو جاتی کہ مجھے کیسے جانا ہے دوسرے راستے پر۔ پھر اس زمین میں اور کئی طرح کی اللہ تعالیٰ نے علامات پیدا کر دی، کہیں گھاٹیاں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں بڑے بڑے پہاڑ اور ندی نالے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساخت ایسی بنا دی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے میں آسانی سے راہ بن جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور حقیقت حال معلوم کر سکیں، کیونکہ یہ تدون کا لفظ آیا ہے، تاکہ وہ ہدایت پالیں یا تاکہ وہ راہ پالیں۔ تو دونوں بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 32، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہاں پر پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، ہم نے آسمان بنایا تمہارے لیے، پہلے زمین کی بات کی گئی پھر اب آسمان کی بات کی گئی۔ اور یہاں پر سقفن کا لفظ آیا ہے، سقف کہتے ہیں چھت کو، اور خصوصاً جو اس کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں، سیلنگ یعنی چھت، وہ بھی ان سائڈ اندر کی طرف سے، ناٹ آؤٹ سائڈ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا چھت بنا دیا، اگر آپ دیکھیں اوپر آسمان کی طرف تو آپ کو اتنا خوبصورت چھت دکھائی دے، ایسی خوبصورتی ہے اس میں کہ انسان اس کو دیکھتا رہے، دن میں دیکھے تو اس کی خوبصورتی بالکل نمایاں اور بالکل منفرد ہے، رات میں دیکھیں تو رات میں اس کی خوبصورتی بالکل نمایاں اور منفرد ہے، ایسے لگتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ دیکھیں انسان کو ہمیشہ سے پسند ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے نیل کو آسمان بنایا، اس کی کئی تشبیہات دی جاتی ہیں۔ اور جب بارش ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی قوس قزح جب نظر آتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے وہ آسمان پر قوس قزح، رینبو جس کو ہم کہتے ہیں۔ کبھی آپ ضرور دیکھیے کہ سمندر کا جو پانی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ صبح صبح دیکھیں، فجر کے بعد آپ کو سمندر کا پانی بالکل مختلف رنگ کا نظر آئے گا۔ پھر اگر آپ اس کو 10 بجے کے وقت دیکھیں جب تھوڑی سی دھوپ نکل آتی ہے تو 10 بجے کے وقت آپ کو بالکل مختلف پانی نظر آئے گا، رنگ پانی کا۔ اور جب آپ اس کو شام سہ پہر کے وقت دیکھیں، 2 یا 3 بجے کے درمیان یا 5 بجے کے درمیان، آپ کو اس وقت بالکل مختلف رنگ نظر آئے گا۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سی گرین واٹر، کہ بعض وقت بالکل اس طرح سے لائٹ گرین کلر آتا ہے کہ وہ کلر ہم پیش بھی نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، اس قدر خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ اور کبھی سمندر کا پانی بالکل ہی نیلا نظر آتا ہے اور کبھی بالکل سفید شفاف نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رات کے وقت آپ دیکھیں، کیونکہ سمندر کا عکس اس میں پڑتا ہے پانی میں، اور رات میں اگر آپ دیکھیں آسمان کو، آپ اگر دیکھیں رات میں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ بالکل کالی چادر ہو یا کالا کوئی دوپٹہ ہو بلیک رنگ کا، اور اس کے اوپر جیسے کسی نے تارے ٹانگ دیے ہوں۔ آج بھی ہم لوگ لباس بناتے ہیں، خواتین خصوصاً، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیز سب سے پسندیدہ سمجھی جاتی ہے کہ کسی بلیک کلر کے لمبے دوپٹے پر، یا پہلے ساڑیاں پہننے کا رواج تھا، اس کے اوپر ستارے ٹانکے جاتے تھے وائٹ کلر کے چمکتے ہوئے، یا باندھنی کا کام جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیا کہاں سے لیا انسان نے؟ یہ آسمان ہی سے لیا۔ تو آسمان کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ یہاں پر سقف محفوظہ کے خوبصورت بھی بنایا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو تاروں سے مزین کر دیا ہے، زینت دی ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ محفوظ چھت بنائی ہے۔ اور سقفن میں خاص طور سے جو معنی پائے جاتے ہیں اندر کی سائڈ سے، آپ کسی بھی گھر کو دیکھ لیں، کیونکہ مکان کی چھت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سقف، تو آپ کسی بھی گھر کو دیکھ لیں کہ جتنی سیلنگ اندر سے خوبصورت ہوتی ہے کہ باہر سے ویسی ہوتی ہے، آپ کسی کے بھی ٹیرس جا کر دیکھ لیں۔ سبھی لوگ ٹیرس جب بناتے ہیں، چھت ڈالتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اندر کی سیلنگ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پلاسٹر آف پیرس کا جو فیشن ہے آج کل، کہ کتنی خوبصورت چھتیں بنائی جا رہی ہیں، اس میں ڈیزائن ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہے، لیکن اوپر سے جو ٹیرس ہوتی ہے، جس کو ہم اور کیا کہتے ہیں، چھت ہی کہہ لیں، جو بالائی حصہ ہوتا ہے، تو وہ بالکل سادہ سا ہوتا ہے، بعض اوقات اس پر ٹائلز بھی نہیں لگائی جاتی، صرف اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اندر سے دیکھو آسمان کو کتنا خوبصورت ہے، کیسا محفوظ ہے۔ اور واقعی میں آسمان کتنا محفوظ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ خلا سے جو میٹرائڈس وغیرہ ہیں یا ایسے نقصان دہ شعائیں ہیں، سب آتی ہیں، کتنی تیزی سے زمین کی طرف آتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اوزون لیئر بنائی ہے تو ساری جو نقصان دہ شعائیں ہیں وہ وہیں رک جاتی ہیں، اور صرف ایک ذرا سا سوراخ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں اوزون لیئر میں سوراخ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے کینسر کتنا بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ رکھا، کس طرح سے محفوظ کیا ہم کو ان تمام نقصان دہ شعاؤں سے۔ تو پھر ذرا آپ غور کریں اور سوچیں کہ وہ رب، وہ خالق کائنات، جو انسانوں کو، زمین کو اس طرح کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے ایسی محفوظ چھت بنائی، آسمان بنایا، اوزون لیئر بنائی، تو کیا وہ رب انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کی روح کی غذا کا سامان مہیا نہیں کر سکتا؟ کیا اس نے نہیں کیا ہوگا؟ ضرور کیا ہوگا، یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، یہ انسان کی روح کی غذا کا سامان ہے، انسان کی حفاظت کے لیے، کہ وہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے نقصان دہ چیزوں سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، کائنات پر انسان غور کرے، زمین پر غور کرے، چاند اور سورج پر غور کرے، پانی پر غور کرے، ہر چیز پر غور کرے، اور پھر آخر اس کو پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، وہ اللہ کی طرف لوٹے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو کہ کیسا ہے ہمارا وہ رب جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا. اور جو بات کا آغاز بھی ہوا، آپ دیکھیں جو ہم نے آیت کی شروعات کی تھی، کہ آیت کی شروعات تھی آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہ دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، یہ کس طرح سے یہ ملے ہوئے تھے اور ان کو جدا کر دیا. تو کافروں کی بات کی گئی ہے. آج سے 50-60 سال پہلے ہی پتہ چلا کہ، کیونکہ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، تو کافر ہی تو ہیں جو آج ان ساری چیزوں کو ڈسکور کیے ہوئے ہیں، کافر ہی آگے نکل گئے ہیں ان معاملات میں. اب تو خالق کی عظمت کے آگے تمہاری گردنیں جھک جانی چاہیے اے کافروں، اے وہ لوگوں جو ایمان نہیں لاتے ہو. اور ایک طرح سے ہمارے لیے بھی اس میں ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ دیکھو، ڈسکور تو تم نے کرنا چاہیے تھا، تم نے ایکسپلور کرنا چاہیے تھا کائنات کو، لیکن تم تو اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے مسلمان. اور جو اولین دور کے مسلمان تھے جن کی تعریف کی گئی ہے، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ڈسکور کیا، ان لوگوں نے معلومات کی، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. جب وہ دین اور دنیا دونوں میں آگے تھے اور انہوں نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی ترقی بھی دی، ان کی عظمت، ان کی عزت پوری دنیا پر بٹھا دی. اور آج ہم صرف یہ سوچ کے بیٹھے رہ گئے کہ ہم تو بس پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں بھلا ان چیزوں سے کیا دلچسپی، سائنس سے اور کسی چیز کو ایکسپلور کرنے سے. ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے دھرے بیٹھے رہ گئے، اور اب اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی چیز میں بھی آگے نہیں بڑھے. آج یہ سارے ڈسکور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہر چیز کو کس نے، ہر چیز کی جو شروعات ہوتی ہے پانی سے، یہ پیدا کیا گیا پانی سے، اس کو بھی کس نے، اس کی جانچ پڑتال کس نے کی، اس کی تحقیق کس نے کی؟ غیر مسلموں نے. اسی طرح سے بھی آگے سورج کی بات آ رہی ہے، چاند کی بات آ رہی ہے، اس کو بھی، اس کے بارے میں مزید معلومات، اس کو ڈسکور کرنا، جو ملکی ویز ہے، گیلیکسیز ہیں، آربٹس ہیں، اس کے بارے میں کس نے غور و فکر کیا، کس نے جانا؟ غیر مسلم لوگ ہیں. ہم نے کیا کیا؟ تو ہم کو آگے آنا چاہیے، ہم کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے کہ انسان غور و فکر کرے. اور کیوں غور و فکر کرے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھے، ایمان مزید پختہ ہو، ایمان میں وہ مزید آگے بڑھے. تو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. سبحان اللہ. بعض اوقات دیکھا جائے تو اتنا دلچسپ ٹاپک ہے یہ، کیونکہ اس پر جتنا غور و فکر کرے اتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اس کی ہیبت کا احساس ہوتا ہے، اور مزید انسان کے دل، دماغ، پیشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی چلی جاتی ہیں اگر وہ کائنات پر غور و فکر کرے. اگر صرف وہ آسمان پر نظر اٹھا کر دیکھ لے اور آسمان پر غور و فکر کر لے، تو واقعی میں اس کی پیشانی اللہ کے آگے جھک جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، پھر اس میں شمس اور قمر بنائے، اور کلوں فی فلکی یسوان، ہر کوئی اپنے مدار میں، اپنے آربٹ پر سفر کر رہا ہے، تیر رہا ہے. تو یہاں پر یسبحون، یہ ہم بار بار قرآن میں یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کی یہ الفاظ ہی دراصل بتاتے ہیں یا اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، یعنی تارے وغیرہ، وہ سب دراصل اپنے اپنے آربٹ پر چکر لگا رہے ہیں. تو فلک یہاں پر ہر ایک کا جو آربٹ ہے، وہ آربٹ ہی الگ ہے. یعنی اس سے مراد ہم وہ آسمان نہ لیں جو مین آسمان ہے، جو سات آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، بلکہ اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہر ایک کا آربٹ ہے، یعنی جہاں جہاں یہ سیارے گردش کر رہے ہیں وہ آربٹ. تو وہ خود بھی اپنی جگہ، یعنی وہ ملکی ویز جو ہیں وہ خود بھی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سیارے ہیں وہ بھی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں. اور اس کے بارے میں جو مختلف تفاصیل میں جو ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں تو اور ہم کو مزید معلومات ہو جائے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو تقریباً 3-4 تفاصیل کا یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے کہ سورج اور چاند کے علاوہ بھی جتنے جو سیارے ہیں وہ سب کے سب گردش میں ہیں، اور ہر ایک کا فلک جو ہے وہ الگ الگ ہے، اور فلک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں کہ وہ خود انہیں لیے گھوم رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک چھت پر بہت ساری چیزیں جوڑ دی گئی ہوں اور وہ چھت گھوم رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس طرح سے گھوم رہے ہیں کہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ الگ الگ اور پھر ایک ہی مدار پر گھوم رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے سمجھے, کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے رتق اور فتق اور پانی سے ہر چیز کے زندہ ہونے کا کچھ اور مطلب تھا. آج کے زمانے میں جب ہمیں سائنس بتاتی ہے, فزکس, بایولوجی, ایسٹرانومی, یہ جو اس کی جدید معلومات ہیں اس کو سامنے رکھ کر آج معنی کچھ اور ہو جاتے ہیں, اور ہم نہیں بتا سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہوں گی وہ مزید کیا اس پر روشنی ڈالیں گی. تو آج کے دور کا انسان ان تینوں آیات کا اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق جو مطلب لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام ہمارے سامنے ہے اور ہر ایک اپنے آربٹ پر تیر رہا ہے. تو چاند کی طرح سورج بھی یقیناً گردش میں ہے. پہلے یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج ساکن ہے. شروع کا نظریہ یہی تھا کیونکہ لوگوں کو یہی نظر آتا ہے. تقریباً 550 سال پہلے یونان کے ایک فلاسفر, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن ہے اور ہماری زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اور بھی بہت سارے سیارے ہیں جو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال پہلے بطلیموس فلاسفر نے علم حیات کے متعلق وہی نظریہ پیش کیا کہ ہماری زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور یہ شخص بطلیموس, یہ دراصل علم ہنسا اور اس میں اس وقت کا استاد مانا جاتا تھا حیات اور نجوم کے بارے میں. اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑی رصدگاہ بھی بنائی, جس کو آج کی زبان میں ہم کہیں گے لیبورٹری بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو اس نے بہرحال اس پر ایک کتاب بھی لکھی اور 1800 سال تک دنیا بھر میں اس کا یہ نظریہ مشہور رہا. پھر یورپ کا ایک حیات دان تھا, اس نے 16ویں صدی کے آغاز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج متحرک نہیں بلکہ ساکن ہے اور ہماری زمین اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی سال بھر میں ایک چکر لگاتی ہے. اس کے بعد ایک اور حیات دان, اس نے بھی یہ نظریہ پیش کیا اور اس نے پہلے نظریے کو رد کر دیا اور تھوڑی سی چینجز کر کے اس نے بتایا کہ بطلیموس کا جو نظریہ تھا وہ صحیح تھا, جس میں زمین کو ساکن قرار دیا گیا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور سورج اور دوسرے سیارے گردش کر رہے ہیں. پھر اٹلی کا ایک سائنسداں تھا گیلیلیو, اس نے ہالینڈ کے کچھ اور لوگوں کی مدد سے کئی قسم کی دوربینیں تیار کی اور اس نے اس کے بارے میں مشاہدہ کیا. تو اس نے جو بات پیش کی کہ سورج ساکن ہے اور 9 ستارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں, اور یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا کہ ممکن ہے کہ ہمارا سورج اپنے پورے خاندان یعنی نظام شمسی سمیت اپنے سے کسی بڑے سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اور یہی بات پیش کی جا رہی ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے اور سورج کا خود اپنا ایک ملکی وے, یعنی اس کا خود اپنا ایک پورا گروپ ہے. تو سورج بھی اپنے خاندان سمیت یعنی 9 سیاروں کے ساتھ چکر لگا رہا ہے اور 220 کلومیٹر/سیکنڈ کے حساب سے اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے اور 250 ملین سال میں گیلیکسی کا ایک چکر مکمل کر لیتا ہے. اور آپ سوچئے کہ اب تک سورج نے کتنے چکر مکمل کیے ہیں یعنی ملکی وے میں. تو بتایا جاتا ہے کہ 18 چکر سورج مکمل کر چکا ہے. اس سے آپ سوچیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے دنیا کو بنے ہوئے. یا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے چکر لگا رہے ہیں سورج, اس کے بعد انسان زمین پر آیا ہے, لیکن یہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ یہ باہم جڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جدا جدا کیا. تو جب سے یعنی جب سے سورج بنا ہے, جب سے اب تک وہ 18 چکر اپنے مکمل کر چکے ہیں. نئی اور مزید تحقیق سے جو بات پتہ چلی ہے. تو زمین کی گردش کے متعلق ہم سب جانتے ہیں, یعنی قرآن اور سنت میں تو ہمیں تفسیر نہیں ملتی, لیکن جو آج دلائل سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب گردش کر رہے ہیں, اور یہ صرف اپنی جگہ ہی گردش نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہر طرح سے گردش جاری ہے. کیونکہ سبحہ کے جو الفاظ ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا اور کرتے جانا مراد ہے, یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے آج کے سائنسدان اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سورج بھی ماں اپنے خاندان اپنے سے کسی بڑے سورج یعنی اور ایسے کئی سورج ہوں گے جو اس سے بڑے ہیں اس کے گرد گھوم رہا ہے. اور یہاں پر فلک کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا اردو زبان میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے آسمان. تو اس سے مراد وہ 7 آسمان نہیں ہے جن کی تعداد کتاب میں بتائی گئی سنت میں, بلکہ اس سے مراد دراصل سیاروں کے مدار یعنی آربٹس یا وہ راستے ہیں جن پر وہ گھوم رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو رات اور دن کی گردش ہے, ستاروں اور سیاروں کی گردش ہے, تو تو اس سے کیا بات بتانی مقصود ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ انسان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے. ہمارا خالق, ہمارا مالک جس نے اتنے بڑے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اور اس کے حکم سے سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں, کتنا تناسب قائم ہے کہ ہر ایک کا اتنی تیزی سے گردش کرنا بھی. آپ سورج کا دیکھیں گے 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے اور 250 ملین سال میں گیلیکسی کا ایک چکر مکمل کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایسے کئی گیلیکسیز ہیں, ایسے کئی ملکی وے ہیں, اور پھر اور تو جو دوسری طرف ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں بلیک ہولز, جن کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تک ہماری رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکی, ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہیں. تو کیسی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی, اور یہ پوری کائنات کو سقف محفوظ ہے, یعنی آسمان کے نیچے یہ کائنات ہے. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ اس دن پھر کیا حال ہوگا. قیامت کے دن یہ سارے ستارے سیارے آپس میں ٹکرائیں گے, زمین جھٹکوں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگے گی. تو کیا کیسا قیامت کا وہ منظر ہوگا, کیونکہ اتنی تیزی سے یہ ستارے سیارے گردش کر رہے ہیں. آپ سوچیں اگر یہ ٹکراتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. صرف دو گیند آپس میں ٹکراتی ہے فٹ بال کی تو کیا حال ہوتا ہے, یا ایک فٹ بال کی گیند کسی انسان کو لگتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. تو یہ ستارے اور سیارے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا حال ہوگا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے, یا ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے یا تیر رہے ہیں. اب انسان غور و فکر کرے اور اللہ کی عظمت کے آگے جھک جائے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے. دراصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی دعوت دے رہے تھے تو کفار مکہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے تھے, مذاق اڑاتے, استہزاء کرتے, فقرے کستے. تو آپ کی مخالف پارٹی جو تھی وہ آپ پر اس طرح کی فقرے کسا کرتی تھی اور آپ کو بد دعائیں دیتے تھے, دھمکیاں دیتی تھیں, یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کے لیے تن سے اوپر اٹھ کر وہ کوسنوں تک آ گئے تھے, قتل کی سازشیں کی جانے لگی. ہجرت حبشہ ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا, کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی نہ کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی نہ گئی ہو. تو ان لوگوں نے آپ کو بیٹھ کر باقاعدہ آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کو برے برے القاب سے نوازتے رہے اور آپ کے لیے بد دعائیں کرتے رہے اور آپ کے مرنے کی دعا کرتے رہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گھروں کو برباد کرنے والا نعوذ باللہ یہی شخص ہے. تو وہ آپ کی موت کی بد دعا کرنے لگے. تو انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنے والی ہے, پہلے بھی سب لوگ گزر چکے اور اس نبی کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے, مگر تم یہ تو بتاؤ کہ اس نبی کو موت آئے گی تو کیا تم بچ جاؤ گے, وہ تو تمہیں بھی آ کر رہے گی. اور ہو سکتا ہے نبی سے پہلے تمہاری موت ہو جائے, کیونکہ زندہ تو کوئی نہیں رہا آج دنیا میں. تو موت ہر ایک کو آنے والی ہے, تم کیا زندہ رہو گے. جب نبی کو موت آئے گی تو تم بھی ظاہر سی بات ہے اس دنیا سے چلے جاؤ گے, بلکہ ہو سکتا ہے پہلے ہی چلے جاؤ. 35 کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں, آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے یا ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور مشرکوں کے تمام عقیدوں کی حقیقت بھی کھول دی گئی اور دلیل کے ساتھ بات بتائی گئی. جب انسان دلیل کے میدان میں شکست کھاتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر سامنے والے کے لیے بد دعائیں دینے لگتا ہے یا پھر جہالت پر اتر آتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جو مرنے کی بد دعا کر رہے ہو تو تم یہ تو سوچو کہ تم بھی پھر زندہ نہیں رہو گے. زندہ تو کوئی بھی نہیں رہا ہمیشہ, اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو آزماتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ. اور فتنہ ہم جانتے ہیں کہ فتنہ ویسے کہتے ہیں کہ جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے, آگ پر تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا کھرا یا کھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے. تو اسی سے پھر فتنہ نکلا ہے کہ انسان کی ایسی آزمائش جو اس کو ظاہر کر دے کہ وہ پکے ایمان والا ہے یا منافق ہے. تو ایک ایسی آزمائش ہے جس کا انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اندر ہی اندر اپنا کام کیے جا رہی ہو، جیسے مال اور اولاد ہے یا اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ مرغوب ہوتی ہیں، بہت پسند ہوتی ہیں، تو بعض اوقات یہ محبت، یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہیں۔ اور خیر سے مراد دراصل اس آیت میں، اس سے مراد مال ہے یا دولت کی فراوانی ہے جو خوشحالی کا زمانہ ہے، اور شر سے مراد دراصل تنگ دستی اور بدحالی کا دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ ایک مومن تو ہم سب جانتے ہیں کہ خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تنگ دستی میں صبر کا دامن تھامے رہتا ہے، اور پھر دونوں حالتوں میں اجر پاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسے مومن کو کہا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کے طور پر اس میں سے لوگوں کا حق بھی دینے والے بنے، اور اگر اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے مال کی کمی سے یا کسی اور چیز سے، تو ہم اس پر صبر کرنے والے بنے۔ تو مومن دونوں حالوں میں اجر پاتا ہے، لیکن ایک دنیا دار جب مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے، لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور جب برے دن آتے ہیں تو صبر کرنے کے بجائے شکایتیں کرنے لگتا ہے، کفر اور شرک کی راہ پر نکل جاتا ہے، اور جگہ جگہ اپنی ناک جھکا دیتا ہے، پیشانی جھکا دیتا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اور یہی فتنہ ہے انسان کے لیے دراصل۔ اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو بدترین صفت جو کسی انسان میں پائی جائے وہ ناشکری ہے، یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور واقعی میں موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور موت کی سختی بھی ہر ایک پر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم کو جو آپ کا آخری وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اتنی سختی اس وقت پیش تھی، اور اس قدر آپ کو تیز بخار تھا کہ کئی لوگوں کا مل کر آپ کو اکیلوں کو بخار تھا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب آپ کو کپڑے پر سے آپ کے بدن کو چھوا گیا تو ایسے لگا گویا کہ کسی نے انگارے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اتنا تیز بخار تھا آپ کو۔ مختلف کنوؤں کا پانی آپ کے اوپر ڈالا گیا، تب کہیں جا کر جسم میں ٹھنڈک پڑی۔ اور جو موت کے وقت آپ کی حالت تھی کہ آپ بار بار پیالے میں ہاتھ ڈبوتے جاتے تھے، چہرے پر پھیرتے جاتے تھے پانی میں ہاتھ ڈبو کر، اور آپ کہتے تھے کہ موت کی سختی برحق ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتے کہ اچھا کسی کے اوپر موت کی سختی آ رہی تھی، نعوذ باللہ، وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ آپ تو اتنے پسندیدہ انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے اخلاق کی، سب کی۔ کسی کی بھی موت کی سختی کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ یہ گناہگار تھا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی تو میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب نعوذ باللہ وہ ناپسندیدہ انسان ہے۔ تو بعض اوقات ہم اتنی جلدی فتوے دینے لگتے ہیں کسی کی بھی موت کی حالت کو دیکھ کر کے، اچھا کسی کو تکلیف تھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، بہت ہی تکلیف ہے بےچاروں کو، پتہ نہیں کیا کیا تھا، استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور کسی کی موت بہت آسانی سے نکل جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ واہ کتنے خوش قسمت تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جیسے کہ خود اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وللموت سکرات، کہ موت کے لیے سختیاں ہیں۔ تو کسی کی موت کو دیکھ کر برا کامنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے، اپنی موت کے وقت کی جانکنی کو ہم سوچیں، اس کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اس وقت کے لیے ہم آسانی کی دعا کریں، جیسے آتا ہے نا اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، ترمذی کی حدیث ہے۔ ہر چیز کو انسان امتحان کی نظر سے دیکھے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، خیر اور شر کے ساتھ آزماتا ہے، یا موت کے وقت کی سختیوں سے آزماتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہائے میرے ابا جان، آپ نے فرمایا تھا کہ اب تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اتنا رو رہی تھی آپ کو دیکھ کر، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر، بیٹی تھی نا۔ تو بہرحال یہاں پر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتے ہیں شر کے ساتھ، کسی کو خیر کے ساتھ، اور لوٹنا تو ہر ایک کو اللہ کی طرف ہے۔ انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، میری بھی موت آنی ہے، فرشتے آئیں گے اور روح قبض کریں گے، اور وہ کیا سچویشن ہوگی، کیسی حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اپنی موت کی تیاری میں رہے، کیونکہ ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم کو بتایا نہیں گیا، ہم کو خبر نہیں ہے کہ کب آنے والی ہے موت۔ تو آپ سوچیں بھلا کہ ہم غفلت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ اچھا دیکھیں گے جو ہوں گا وہ سوچا جائے گا بعد میں؟ یا ہم لائف کو صرف انجوائے کر سکتے ہیں کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب انجوائے کرو دوبارہ زندگی تھوڑی ملے گی؟ ہم نہیں رہ سکتے ایسا، ہم کو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر ہم کو ہمارا وہ پہلا اسٹیپ بھی یاد کرنا چاہیے جو قبر کا ہوگا، کہ پہلے قبر میں رکھا جائے گا اور کتنے سال رہیں گے ہم کو نہیں خبر، وہ قبر میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات ہم کیسے دے سکیں گے؟ پھر اس کے بعد کا کیا پروسیس ہوگا ہم نہیں جانتے۔ قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، یا اللہ نہ کرے جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے، کیونکہ آخرت کا جو پہلا سٹیپ ہے یا پہلی سیڑھی ہے وہ قبر ہی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی غور کرے، ہم کتنی آسانی سے کسی کی غیبت کر جاتے ہیں نا، کتنی آسانی سے ہم کسی کو ذلیل کر جاتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم تکبر اور غرور والے جملے بول جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں؟ موت ہم پر بھی طاری ہونے والی ہے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیا پیچھے باقی رہ جائے گا ہمارا؟ ہماری یہ طنزیہ باتیں، ہمارا یہ غرور، ہمارا یہ تکبر، ہمارا یہ رکھ رکھاؤ، ہماری یہ غیبتیں، یہ چیزیں تو ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی۔ تو انسان غور کرے، وہ کام کرے، وہ جو اس کے لیے کام آئے، کارآمد ہو، جو اس کے لیے، جو فائدہ مند ہو اس کے لیے۔ تو یہ غرور، تکبر، تنزیہ باتیں، یہ سب یہیں کہیں دھرا رہ جائے گا اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ہر چیز سے۔ اصل میں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا وہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، کہ میں بڑا ہوں، میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے، میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی میں بھی غلط ہو سکتی ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے ہم کو، اور ایسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان کے اندر تکبر سماتا ہے نا، تو وہ ہر ایک کو غلط ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے سامنے چونٹیاں نظر آتی ہیں اس کو، کہ اچھا یہ فلاں میں یہ غلطی، فلاں میں یہ غلطی، فلاں میں یہ غلطی، اور میں بہت اچھا۔ تو اپنی آنکھ کا تو شہتیر بھی نظر نہیں آتا، اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ سوچے ذرا کہ اسی قبر میں مجھے بھی جانا ہے اور اس کو بھی جانا ہے۔ اصل بات تو وہاں پتہ چلے گی جب وہ تنہائی کا گھر، قبر جو ہے وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ قبر دبوچنے والی بنے، اللہ کرے کہ وہ قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہو انشاءاللہ۔ تو موت کا مزہ بہرحال ہر ایک کو چکھنا ہے۔ انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھے تو بہت سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائے، اور اپنی غفلت کی زندگی سے وہ الرٹ ہو جائے۔ وہی شخص غفلت کی زندگی گزارتا ہے جو اپنی موت سے بے پرواہ ہوتا ہے، جس کو اپنی موت کا کوئی، موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری بس دنیا میں ہی میں زندگی گزارنی ہے، مجھے بس یہیں رہنا ہے، مجھے جانا نہیں ہے کہیں پر بھی۔ تو بہرحال یہ آیاتیں ہمیں چونکا دیتی ہیں اور ہمیں فکر میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 36 دیکھیے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ دراصل مشرکین مکہ، ان کے نزدیک یہ تھا کہ اپنے معبودوں کو تو بہت ہی وہ اعلیٰ سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کرتے یا اپنے رب کا ذکر کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑا کر یہ تنزن کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کی اوقات ہی کیا ہے، یعنی معبودوں کے مقابلے میں اس شخص کی کیا اوقات ہے۔ یہ نعوذ باللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ ہمارے معبود کے مقابلے میں تمہارے معبود کی کیا حیثیت۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے نہ گالی دیتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ معبود تمہارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ تو یہی چیز ان کو اپنے لیے بری لگتی تھی مشرکین مکہ کو، کہ ایسا کیوں کہتے ہیں اللہ کے رسول۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اس طرح سے کہنے سے ان کی توہین ہو رہی ہے یا ان کے باپ دادا کی توہین ہو رہی ہے یا ان کے معبودوں کی توہین ہو رہی ہے. اور پھر دشمنی میں آ کر وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. یا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو ان کو اس بات پر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ کی تعریف کیوں بیان کی جا رہی ہے، یا ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیوں ہے، ہمارے معبودوں کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے ساتھ میں، یا پھر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے. تو ان کو ایک اکیلے اللہ کو پکارنے میں تکلیف ہوتی تھی یا سننے میں بھی تکلیف ہوتی تھی. اور رحمان کے لفظ سے تو ویسے وہ الرجک تھے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، پوچھتے ہیں ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہے، سورہ رعد میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال انہیں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب منکرین آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخری دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. بل تاتیہم بغتتا فتبحتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفاع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. ولقد استہزی برسول من قبلک فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا به یستہزئون. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. انسان کی جلد بازی کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 37، خلق الانسان من اجل. یعنی دیکھا جائے تو جلد بازی انسان کی طبیعت ہی میں داخل کر دی گئی ہے، یہ داخل ہے، اور وہ چاہتا ہے یا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہو جلد واقع ہو جائے. اور واقعی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایسا جلد باز ہے کہ دعا کرتے اور سوچتے کہ ادھر وہ دعا کرے اور ادھر دعا قبول ہو جائے، ادھر کوئی کام شروع کرتے اور سوچتے کہ دوسری طرف وہ کام پورا ہو جائے. تو چونکہ انسان کی فطرت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو اس کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں. اور چونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو وعید سنائی جا رہی تھی غیر مسلموں کو کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی یا رسول کی بات نہ مانی یا رسول کا مذاق اڑایا یا انکار کیا تو پھر تم اس کا نتیجہ دیکھ لینا، تو اب وہ لوگ اسی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ مانتے تو نہیں تھے لیکن کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا ابھی تک تو ہمارا کچھ ہوا نہیں، ہم تو تمہارے لیے یعنی تمہارے نقصان کے در پہ ہیں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن دیکھو ہمارا کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جلدی جلدی عذاب بھیجتا رہتا یا انسان کے تقاضوں پر کوئی برائی پیش آ جاتی تو کوئی انسان زندہ ہی نہ رہتا دنیا میں. آپ دیکھیں بعض اوقات انسان اپنے ہی حق میں بد دعا کر لیتا ہے کہ اچھا میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت، یا میں ایسا ہوں تو ایسا، اس طرح سے خواتین بھی کر لیتی ہیں، یا اپنے ہی بچوں کو لعنت ملامت کرتی ہیں کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ بچے کا ایسا ہو جائے. تو اگر اس طرح سے جلدی دعائیں قبول ہو جاتی تو آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا تھا نا، ہم خود نقصان میں پڑ جاتے ہیں، ہم خود پچھتاتے ہیں بارہا کہ اس طرح سے کہہ کر. تو یہاں پر انسان جلد بازی سے بنایا گیا ہے یا پیدا کیا گیا ہے، لیکن دراصل کیا ہے کہ جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی یہ اس کا صحیح مطلب ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وکان الانسان عجولا، انسان جلد باز واقع ہوا ہے. اور یہاں پر ہے خلق الانسان من اجل، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، نہیں، بلکہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو آگ کا یا عذاب کا، تو اگر یہ آ جائے یا اس کو پیش کر دیا جائے تو پھر تم زندہ نہیں رہو گے، تم کو خود نقصان پہنچے گا، اور جس وقت آئے گا یہ عذاب تو اس وقت پھر تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. کیونکہ اس وقت کا حال یہ ہوگا جب عذاب آ جائے گا، آیت نمبر 39، کہ کاش یہ جان لیتے جبکہ یہ اپنے منہ آنکھ سے نہ بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں پہنچے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم میں جب انسان چلا جائے گا، جو بھی لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں عذاب میں تخفیف کر دیجئے، لیکن ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی کمی بھی نہیں کی جائے گی، تو جائیے کہ ان کو عذاب سے نکال دیا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ دے، ان کے دل ہدایت کی طرف موڑ دے تاکہ وہ لوگ آگ سے بچ جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بلا ہوگی، وہ جو عذاب ہوگا، یعنی وہ قیامت ہوگی، وہ اچانک آئے گی، پہلے سے کہہ کر نہیں آئے گی، اچانک دبوچ لے گی، اور پھر یہ اس کو دفع نہیں کر سکیں گے، نہ اس کو دور کر سکیں گے، نہ ان کو مہلت مل سکے گی۔ تو جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، آخر کار وہ تو قیامت کی گھڑی آ کر ہی رہے گی۔ تو کبھی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے، اچانک بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خطاؤں پر فوراً گرفت نہیں فرماتا۔ اگر وہ فوراً گرفت فرماتا اور عذاب آ جاتا تو پھر کون بچاتا عذاب سے، یا وہ کون سی ہستی ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں عذاب سے بچا سکتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قانون، جس کو ہم تدریج کا قانون کہتے ہیں یا مہلت کا قانون، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سراسر رحمت ہے بندوں کے لیے۔ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کو مذاق اڑانے دو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے مالک کے احسان مند ہوتے، جو ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ تو رحمان کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو ان کو جو مذاق اڑانے اڑانے دو، جب وہ بلا آئے گی، اچانک آئے گی، فحاق بالذین، تو اسی کے پھیر میں آ کر رہیں گے وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے، یا ان کو گھیر چکی ہے وہ چیز جس کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑاتے تھے، عذاب کے بارے میں بھی طنزیہ باتیں کرتے تھے، قیامت بھی ان کو ایک طرح سے مذاق لگتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اسی کے پھیر میں یہ آ چکے ہیں، یا اس پر یہ بلا جو ہے ان پر اچانک آ کر رہے گی۔ تو مذاق کون اڑاتا ہے؟ مذاق وہی اڑاتا ہے جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے مذاق اڑانے کو منع کیا گیا ہے، اور مذاق اڑانا گناہ میں شامل ہے۔ انسان کسی کا بھی مذاق نہ اڑائے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، نہ اس کی نشانیوں کا، اور نہ ہی انسانوں کا مذاق اڑائے۔ کیونکہ آج یہ وبا ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا بھی مذاق بنا لینا، اور پھر مذاق بناتے ہیں، سامنے والے کا دل دکھاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لو ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، انہوں نے سنجیدہ لے لیا۔ تو مذاق ہی تو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، مذاق ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے انسان پھر خود اسی کے پھیر میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون